ناظرین السلام علیکم، زاویہ نگاہ لے کر میں احمد عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے، تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے عناوین۔
ملت ایران مسلم امہ کا ہراول دستہ ہے قائد انقلاب اسلامی۔ افغانستان کی تقسیم کا خدشہ۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکی حملوں میں شدت۔ مصر میں حکومت مخالف مظاہرے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے صدر احمدی نژاد کا خطاب۔
ناظرین قائد انقلاب اسلامی نے ملت ایران کو امت اسلامیہ کی سعادت و نجات کی علمبردار قوم قرار دیا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سامراجی طاقتوں کی ملت ایران سے دشمنی کی وجہ اسلامی بیداری میں اس قوم کا پیش پیش ہونا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دشمنی ایران سے ہی نہیں اسلام و قرآن سے ہے۔ ناظرین ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے ملت ایران کو امت اسلامیہ کی سعادت و نجات کی علمبردار قوم قرار دیا ہے۔ بدھ 22 ستمبر کو ایران کے خلاف حکومت صدام کی 8 سالہ جارحیت کی شروعات کی برسی کی مناسبت سے بسیج سازندگی یا تعمیراتی رضاکار فورس کے جوانوں اور کارکنوں کے اجتماع سے خطاب میں قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ملت ایران حتمی طور پر پیش رفت و افتخار کی چوٹیوں پر پہنچے گی۔ قائد انقلاب اسلامی کے نقطۂ نگاہ کے مطابق قائد انقلاب اسلامی کے نقطۂ نگاہ سے ملت ایران کے خلاف سامراجی نظام کی 31 سالہ مہازرائی کے باعث اس سلسلے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ سامراجی طاقتوں کا اصلی نشانہ کیا ہے۔ امریکہ، صہیونی حکومت اور ان کے اتحادی ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ان کا نشانہ ایران ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ سامراجیوں کا نشانہ اسلام اور قرآن ہے۔ ملت ایران 30 سال سے ان کی مخاصمتوں کی زد پر، اسی وجہ سے ہے کہ یہ قوم اسلامی بیداری میں پیش پیش رہی ہے اور ایرانی عوام کی پائیداری اور کامیابی کی روح رواں اسلام اور قرآن ہے۔ علاقائی اور عالمی تبدیلیوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف پابندیوں اور دھمکیوں میں شدت آ جانے کے ساتھ ہی اسلامو فوبیا پھیلانے کا سلسلہ اسلام دشمنی کی منزل پر پہنچ گیا ہے۔ مغرب بالخصوص امریکہ کا یہ خیال ہے کہ اسلامی بیداری کے مرکز یعنی ایران کو وہ کمزور کر کے اور اسلامی انقلاب کی ماہیت کو پوری طرح تبدیل کر کے قوموں کی اسلامی تحریکوں کو دبا دیں گے اور انہیں بالکل ابتدائی دور میں پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادی جیسی چاہیں پالیسیاں اپنائیں، لیکن مغربی تجزیہ نگار بھی اب یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ اسلامی انقلاب کی شروعاتی دور کی نسبت اس وقت ایران بہت زیادہ طاقتور ہو چکا ہے اور مشرق وسطی اور خلیج فارس میں مغرب کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے اسی بنیاد پر فرمایا ہے کہ جو لوگ ابتدائی انقلاب میں 1 ہفتے یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے اندر ملت ایران کے انقلاب کے خاتمے کی باتیں کیا کرتے تھے، ایک عرصہ ہو رہا ہے کہ یہ باتیں آپ اپنی زبان پر لانے کی جرات نہیں کرتے، کیونکہ ملت ایران کی طاقت کا انہیں بھی اندازہ ہو چکا ہے اور اپنی کمزوری بھی ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 22 ستمبر کو مسلط کردہ جنگ کے آغاز کی برسی کے موقع پر تعمیری جہاز سے وابستہ رضاکاروں نے قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی سے ملاقات کی۔ آپ نے 8 سالہ دفاع مقدس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے صدام حکومت کے لیے امریکہ اور یورپ کے سیاسی، فوجی، معاشی اور تشہیراتی امداد کا حوالہ دیا۔ صدام، جسے ایرانی عوام، انقلاب اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اکسایا گیا تھا، شکست دوچار ہوا اور کچھ برسوں بعد انتہائی ذلت و رسوائی کی موت مر گیا۔ قائد انقلاب اسلامی کے بقول صدام کا انجام ملت ایران کے دوسرے دشمنوں کے بھی انتظار میں ہے۔
ناظرین امریکہ اور اقوام متحدہ کے بعض حکام کے بیانوں میں افغانستان کی تقسیم کی بات کی گئی۔ اس طرح کے بیانوں پر افغانستان کے اندر گہری تشویش پائی جاتی ہے۔ ان بیانوں کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے ہمارے تبصرے میں۔
امریکی حلقوں اور اقوام متحدہ کے بعض سابق عہدیداروں کی جانب سے افغانستان کو شمالی اور جنوبی دو حصوں میں تقسیم کرنے سے متعلق بیانات پر اس ملک کے اندر اور علاقے کی سطح پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں رہ چکے امریکہ کے سفیر رابرٹ بلیک ویل اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے سابق ایلچی کے مشیر پیٹر گیلبرائٹ بظاہر امریکہ کے ایسے حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو افغانستان کی تقسیم کے منصوبے کے حامی ہیں، اور ان کے بیانوں سے افغانستان میں شدید تشویش کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ امریکی حکام کے ان بیانات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر فدا حسین مالکی نے کہا کہ یہ بیانات افغان معاشرے کے حقائق سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے۔ ان دونوں حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ پاک افغان سرحد پر ڈیورنٹ لائن سے ملحقہ پختون علاقے کو طالبان کے حوالے کر دے تاکہ وہ اس علاقے میں اپنی مرضی کے مطابق حکومت چلائیں۔ یہ بیانات اتنے مداخلت پسندانہ اور فتنہ انگیزی پر مبنی ہیں کہ افغان حکام نے بھی اس پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ سن 2001 میں افغانستان پر امریکہ کے حملے اور قبضے کے بعد افغانستان کو شمالی اور جنوبی دو حصوں میں تقسیم کرنے کا موضوع اٹھایا گیا تھا۔ چونکہ پختون آبادی ہندوستان، پاکستان اور افغانستان میں موجود ہے، اس لیے افغانستان کو کسی بھی بہانے سے تقسیم کرنے کا منصوبہ پورے علاقے کی سلامتی کے لیے خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ امریکی حکام افغانستان کو تقسیم کرنے کے منصوبے کو پختون نشین علاقوں کو شمالی اور مشرقی علاقوں سے الگ کر کے یا ملک کے حکومتی نظام کو فیڈرل نظام حکومت میں تبدیل کر کے نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں تشدد اور خون خرابے میں منصوبہ بند شدت جو امریکہ کی جانب سے لائی جا رہی ہے، درحقیقت افغان عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش ہے کہ سیاسی عمل میں طالبان کو شامل کیے بغیر افغانستان کی بدامنی پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی حلقوں نے طالبان سے مذاکرات اور سیاسی عمل میں ان کی شمولیت کے سلسلے میں سنجیدہ اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ افغانستان کی تقسیم کے منصوبے پر کسی بھی وجہ سے عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ افغانستان کے آئین اور سیاسی ڈھانچے کو تبدیل کرنے اور فیڈرل سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ پختون نشین علاقوں کو طالبان کے حوالے کیا جا سکے اور اس طرح افغانستان کی حکومت میں طالبان کو باقاعدہ شراکت مل سکے۔ بہرحال افغانستان کی تقسیم کا منصوبہ ایک خطرناک سازش ہے جو علاقے کے جغرافیائی صورتحال کی دگرگونی کا نقطہ آغاز بن سکتا ہے۔ اسی لیے سیاسی تجزیہ نگار مغربی ممالک بالخصوص امریکہ کی جانب سے افغانستان کی تقسیم کے تعلق سے پیش کیے جانے والے ہر منصوبے کی بابت علاقے کے ملکوں کی ہوشیاری اور احتیاط کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔
ناظرین، پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکی حملے بدستور جاری ہیں۔ ان حملوں میں اتنا تواتر ہے کہ یہ معمول کی بات بنتے جا رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے اس سلسلے میں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار۔ ناظرین، پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار آغا مسعود حسین صاحب کے خیالات ہم ابھی آپ کو سنوائیں گے، لیکن تکنیکی اور فنی خرابی کی وجہ سے ہم اس کو ٹال رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے ایک اور تبصرہ۔ موضوع مصر میں حالیہ کچھ دنوں میں، ناظرین میں اپنے ساتھیوں سے پوچھنا چاہوں گا، کیا ہم مصر کے موضوع پہ گفتگو کر سکتے ہیں؟ ناظرین، اطلاع ہے کہ آغا مسعود حسین صاحب کے خیالات ہم آپ کو اب سنوا سکتے ہیں۔ یہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہم آپ سے معذرت خواہ بھی ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیے، پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکی حملوں کی شدت پر پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار آغا مسعود حسین صاحب کے خیالات۔
دراصل یہ ہے کہ یہ جو شدت آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ جو ہے باعزت طور پہ جانا چاہتا ہے، اور وہ جانے سے پہلے چاہتا ہے کہ وہ سارے لوگ جو ان کی مزاحمت کر رہے ہیں، جو ان کے خلاف ہتھیار اٹھا رکھے ہیں، اور ان کو یہ خدشہ ہے، بلکہ خدشہ کیا مسلسل کہتے رہتے ہیں، حامد کرزئی بھی یہ کہتا رہتا ہے کہ جو لوگ افغانستان میں گڑبڑ کر رہے ہیں وہ دراصل پاکستان میں اور خصوصاً شمالی وزیرستان میں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے، تو چنانچہ وہ ان کے اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے وہ ان جگہوں کو معلوم کرتے ہیں اور وہ مطلب یہ کہ حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں، اور پاکستان کی حکومت جو ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت اس سلسلے میں بڑی بے بس نظر آتی ہے. عوام میں تو یقینی طور پہ اضطراب ہے، غصہ پایا جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کوئی قدم اٹھائے یا یہ ہے کہ ڈرون جو جہاز ہے ان کو گرا دیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان ایسا نہیں کرے گی کیونکہ حکومت پاکستان کی اپنی جو معاشی حالت ہے وہ خود بھی بڑی خراب ہے، اور پوری جو ہماری جو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بیرونی امداد پر اس کا زیادہ انحصار ہے. تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ڈرون حملوں میں شدت جو آ رہی ہے جیسا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں اور وہ حملے متواتر ہو رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ حکومت پاکستان کو اس میں ایک پرعزم یا ایک واضح جو ہے وہ موقف اختیار کرے گی، ماں سوائے اس کے اخبارات میں بیانات آتے ہیں، امریکہ سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ڈرون حملوں کو بند کر دیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے قبائلی علاقوں میں نفرت، امریکہ کے خلاف غصہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا ظاہر ہے کہ کوئی اثر نہیں ہے اور یہ ڈرون حملے جو ہیں وہ جاری ہیں. افغانستان پر قبضہ کیا جائز تھا؟ کیا عراق پر قبضہ جائز تھا؟ لاکھوں لوگوں کو جو عراق میں قتل کیا گیا، دن دہاڑے قتل کیا، پوری دنیا دیکھتی رہی، اسلامی دنیا دیکھتی رہی، ماں سوائے ایران کے جس نے آواز بلند کی کہ یہ جو جارحیت ہے ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، عالمی قوانین کے خلاف ہے، لیکن کس نے پرواہ کی؟ تو آج پاکستان میں بھی یہی صورت حال ہے کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اور یہ کہ پاکستان جنگ میں شریک نہیں ہے بلکہ کسی طریقے سے پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے دہشت گردی کے خلاف، اور پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف. تو یہ باتیں سمجھ میں آنی چاہیے لوگوں کو، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ امریکہ ایک یونی پولر ورلڈ میں بڑی طاقت رکھتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں مائٹ از رائٹ جو ہے اسی کا راج ہے، اخلاقیات تو بہت مطلب پیچھے چلے جاتے ہیں. اگر یہی ہوتا تو عراق پر حملہ نہیں ہوتا، یہی ہوتا تو افغانستان پر مطلب نہیں ہوتا، اور یہی نہیں ہوتا تو کہ فلسطین کے جو صورت حال آپ دیکھ لیجئے کیا ہے، کس طریقے سے غازہ میں فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، ویسٹ بینک میں باقاعدہ جو ہے وہ نئے گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں یہودیوں کے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پس منظر میں دیکھنی چاہیے. پاکستان میں اتنا کوئی مضبوط ملک نہیں ہے، لیکن بہرحال پاکستان نے احتجاج کیا ہے اور وہ کرتا رہے گا.
ناظرین، مصر کے کئی شہروں میں حکومت مخالف مظاہرے ہوئے. مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ ملک کا اقتدار موروثی نہ بننے دیا جائے. ملاحظہ فرمائیے اس سلسلے میں ہمارا تبصرہ.
مصر میں اقتدار کے موروثی ہو جانے کی عوامی مخالفت نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. 6 اپریل نامی تحریک اور الکفایا نامی تنظیم کی اپیل پر قاہرہ اور اسکندریہ سمیت ملک کے مختلف شہروں کے عوام نے حسنی مبارک سے ان کے بیٹے جمال مبارک کو اقتدار کی ممکنہ منتقلی کے خلاف مظاہرے کیے. مظاہروں میں مصر کے مختلف عوامی طبقات اور اپوزیشن جماعتوں نے شرکت کی. مظاہرین نے اقتدار کو موروثی بنائے جانے کی کوششوں کی مذمت کی اور آئین میں اصلاحات کا مطالبہ کیا. پولیس نے مظاہرین پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں بہت سے مظاہرین زخمی ہوئے اور متعدد کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس اہلکاروں نے مظاہروں کی رپورٹنگ میں مصروف نامہ نگاروں کے کیمرے بھی توڑ دیے. اخباری ذرائع کا کہنا ہے کہ قاہرہ اور اسکندریہ کے مظاہرے سب سے بڑے مظاہرے تھے. کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان دونوں شہروں کے مظاہرے درحقیقت آئندہ صدارتی انتخابات کے لیے حسنی مبارک کے بیٹے جمال مبارک کے پرچار پر عوامی رد عمل کے مترادف ہیں. الغد نامی پارٹی کے بانی ایمن النور نے کہا ہے کہ مصر کے عوام انتہائی پرامن انداز میں اپنی رائے کا اعلان کرنے باہر آئے ہیں، چنانچہ حکومت کو حق نہیں کہ انہیں اس سے روکے. الکرامہ پارٹی کے بانی اور مصری پارلیمنٹ کے رکن نے بھی کہا ہے کہ اگر عوام باہر نکلتے رہے اور اقتدار کو موروثی بنائے جانے کی کوششوں کی مخالفت کرتے رہے تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. مصر کے بعض ارکان پارلیمنٹ نے بھی واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم اقتدار کو موروثی بنائے جانے کے ساتھ ہی ملک میں چھائی غربت، بدعنوانی، ظلم و استبداد اور اغیار پر ملک کے انحصار کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک میں جمہوری اصولوں پر عمل کیا جائے، سماجی انصاف قائم ہو اور قومی خود مختاری کی حفاظت کی جائے.
ناظرین، صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے اپنے خطاب میں کئی اہم ترین نکات پر روشنی ڈالی۔ صدر مملکت نے 11 ستمبر کے مشکوک واقعات پر گفتگو کی، ایران کے ایٹمی مسئلے پر روشنی ڈالی، فلسطین کی صورتحال پر گفتگو کی اور ساتھ ہی پاکستان کے سیلاب زدگان کی امداد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ناظرین، اس تقریر کے تناظر میں ہم گفتگو کریں گے اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب جعفر رضی خان صاحب کو۔ جناب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صدر مملکت کی جو تقریر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ہوئی، اس کے جو اہم نکات ہیں ہم اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کتنے نکات اور کتنے محوروں پر ہماری بات ہو سکتی ہے۔ میرے خیال سے سب سے پہلے گفتگو کی جائے، صدر مملکت نے جو یہ بات فرمائی کہ 11 ستمبر کے واقعات جو امریکہ میں رونما ہوئے اور جو بعد میں امریکہ کی بہت سی کاروائیوں اور اقدامات کا بہانہ اور بنیاد قرار پائے، وہ انتہائی مشکوک تھے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی، سب سے پہلے جو ہے انہوں نے جو اپنی سپیچ میں اس بات پہ زور دیا کہ جو ہے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے، اور یہ فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہے یو این کی صدارت میں یا جو ہے وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔
جی،
وہ ان واقعات کو انویسٹیگیٹ کرے گا جو 9/11 سے کچھ دن پہلے اور کچھ دن بعد تک جو ہے محیط ہے۔ اب اس میں ایک اہم نقطہ جو ہے یہ جو ہے در حقیقت بہت اہم ہے، جس کو اس سے پہلے جو ہے اس لیول پہ، اس سطح پہ کبھی نہیں اٹھایا گیا۔ اس میں سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ کچھ ٹیررسٹ جو ہے وہ امریکہ کی اتنی بڑی سیکیورٹی ایجنسیز کو بائی پاس کر کے، اور یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ کچھ ایئر کرافٹ اغوا کر کے، اور پھر ان کو جو ہے وہ دیکھیں کہ 9/11 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ یا پینٹاگون پہ حملہ کرے۔ تو اس میں جو ہے بہت سارے جو امریکہ یا ویسٹرن سٹوری ہے، اس میں بہت سارے نکات جو ہے وہ مبہم ہے، اس میں یعنی کلیئر نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ خود یو ایس جو ہے اس حملے کو اگر خود انجام نہیں دیا تو اس کو فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، ایکچولی جو ہے اس کی راستہ جو ہے وہ ہموار کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ ایلیمنٹس جو ان کی جو ہے ایڈمنسٹریشن میں، انہوں نے یہ راستہ جو ہے اس کو فسیلیٹیٹ کیا۔ اور پھر یہ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک اس کے مختلف مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ امریکن جو اکنامک کرائسس میں تھے ان کو جو ہے اس سے کسی حد تک جو ہے وہ ریکوری دلائی جائے، تاکہ اس کے بعد جو ہے ایسی وار، اور اس کے بعد جو ہے افغانستان اور عراق کی جنگ کا جو ہے وہ ایک قسم کا جواز مل جائے، ایک قسم کا بہانہ مل جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بہت بڑی بڑی جو ویپنز کی کانٹریکٹ جو ہے وہ اس ریجنل طور پر جو ہے ٹینشنز پھیلا کے پھر بہت بڑے جو ہے وہ ویپنز کانٹریکٹ مختلف ملکوں کے ساتھ سائن کیے جا رہے ہیں۔ تو اور ایک اور اہم نقطہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ امریکن ایلیمنٹس جو ایکسٹریمسٹ اگر اس حملے میں انوالو تھے، ان کا ایک مقصد جو ہے خود اسرائیل کی جو ہے وہ پروٹیکشن تھا، اور اسرائیل کو جو ہے